بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمارا یہ دورۃ القرآن کی دوسری کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جو ہے وہ قرآن مجید کا آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ الفاتحہ. لفظ سورہ جو ہے قرآن مجید کے ان الگ الگ مجموعات کا نام ہے جو چند مجموعے ہوتے ہیں آیات کے, جنہیں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا حصے میں. آیات کے اس مجموعے کو سورتن کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی سورہ سورہ بولا جاتا تھا. ویسے لفظ سور کا معنی ہوتا ہے سین واو راو. عربی میں اس کا معنی دیوار بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی علامت بھی ہوتا ہے. تو لفظ سورہ سورہ یہاں پہ جو قرآن مجید کی اصطلاح میں مراد لیا جاتا ہے کہ آیات کے کچھ مجموعے کو سورتن بولا جاتا ہے. سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس کا نام ہے, معروف نام. ویسے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن جو سب سے بڑا نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ. لفظ الفاتحہ فاتحہ سے نکلا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا, کسی چیز کو کھولنا, فتح کرنا, شروع کرنا. ان تمام معنوں میں فتحہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. عموماً دروازے کو کھولنا کے لیے بھی فتحہ, یا کسی جگہ کو کھولنا, یا کوئی چیز بھی شروع کرنے کے لیے فاتحہ کا یہ روٹ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. فاتحہ کا معنی ہے کہ جس سے گویا کہ افتتاح ہو رہا ہے. قرآن مجید کو جہاں سے بھی شروع کرنا ہو, جہاں سے بھی شروع کرنا ہو, خواہ پہلے سے شروع کرنا ہو, خواہ آخر سے شروع کرنا ہو, ان تمام میں ہمیشہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے. اگر کسی بچے کو حفظ کرانا ہوتا ہے سورۃ والناس سے, تو تب بھی سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی کو پڑھایا جاتا ہے اور بعد میں سورۃ ناس کو شروع کیا جاتا ہے. اگر سورۃ بقرہ سے شروع کرنا ہے تو تب بھی پہلے سورۃ فاتحہ ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی سورتوں کو جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں, بہت زیادہ فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوق رأسه فرفع رأسه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے کہ آسمان سے ایک بہت بڑی آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے, جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا, اور اس سے ایک فرشتہ زمین پہ نازل ہوا ہے جو آج تک کبھی نازل نہیں ہوا ہے. اور وہ فرشتہ پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے ابشر بنورین اوتیتہما, آپ کو خوشخبری ہے, آپ کو دو نور دیے گئے ہیں. دو نور, دو نورانی چیزیں آپ کو دی گئی ہیں. لم یؤتہما نبی قبلک, کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ چیزیں, وہ دو نور, نورانی چیزیں نہیں دی گئی ہیں. کیا چیز ہیں؟ نمبر ایک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، نمبر ایک سورۃ الفاتحہ اور نمبر دو سورۃ البقرہ کی آخری آیات، لن تقرا بحرف منہما الا اعطیتہ، آپ ان میں سے ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے، جتنا آپ ان میں سے ایک حرف کی بھی اگر تلاوت کریں گے، جتنا جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ کو اتنا جو ہے وہ دیتا جائے گا۔ اس روایت کو شیخ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، یہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے سورۃ الفاتحہ کہ اس طرح کی سورت نہ ہی تورات میں، نہ ہی زبور میں، نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی باقی قرآن مجید میں کوئی سورت ہے جس طرح کی یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، اور یہی ہے وہ سبع المثانی، سبع المثانی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہی ہے سبع المثانی، جو ایسی آیات جو بار بار پڑھے جانے والی ہیں۔ اور اس سورت کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو باقی سورتیں یا باقی قرآن مجید کے یا باقی دعاؤں کو اس طرح فضیلت حاصل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مسلم نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے اس بندے کو اس کے ہر ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ فاذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ واذا قال ایاک نعبد وایاک نستعین، اور جب بندہ ایاک نعبد وایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، آدھا جو اس نے مانگا وہ اس کو ملے گا، اور جو اس نے میرے لیے عبادت کی وہ اس کی میرے لیے ہوگی۔ فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب یہ بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سورت الفاتحہ، میرے خیال ہے کہ وہ انسان مسلمان ہونا، اس شخص کے مسلمان ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے جس انسان کو سورۃ الفاتحہ یاد نہ ہو۔ سورۃ الفاتحہ ابتدا کرتے ہیں اس سورت کی طرف۔ قرآن مجید میں پہلی یہ سورت ہے جو پوری سورت نازل ہوئی تھی، پانچویں نمبر پہ یہ نازل ہوتی ہے، پوری سورت جو ہے یعنی پانچویں نزول میں یہ سورت نازل ہوتی ہے، پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آیات نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن پوری سورت جو ہے یہ پہلی سورت تھی جو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے تعوذ کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگ لی جائے۔ اب اس کی جو عملی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گویا کہ میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز مانگتا ہوں کہ جو مجھے محفوظ کر دے، مجھے حفاظت میں دے دے، کس چیز سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے مجھے جو ہے وہ محفوظ کر دے، یہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک اشارہ موجود ہے کہ چونکہ اصل بچانے والی اللہ کی ذات ہے، اصل بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ محفوظ کرنے والا ہے، اس لیے انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک چیز اللہ سے مانگ کے چل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور تلاوت کے شروع کرنے میں جیسے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر سورت کو شروع کرنا ہو، جیسے ابھی ہم سورت کو شروع کر رہے ہیں، تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں درمیان سورت سے تلاوت کو شروع کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ ضروری ہے، سورت بھی شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھنا جائے گا۔ ہاں، سورت بقرہ بھی پڑھنی ہے، نوٹ کریں اس بات کو، سورت توبہ بھی پڑھنی ہے، سورت التوبہ بھی اگر وہاں سے تلاوت کا آغاز کرنا ہے، تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے تلاوت کا آغاز کیا جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر سورت التوبہ براءت من اللہ ورسولہ کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن اگر درمیان سے تلاوت کا آغاز کرنا ہو، درمیان میں کہیں سے تلاوت کا آغاز کرنا ہو، تو تب جو ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ہاں پڑھ لیا جائے تو جائز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، عربی زبان ایسی ہے کہ جس میں یہ الف با تا ایک ایک حرف ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ حرف بھی ان کی ایسی بناوٹ آتی ہے کہ ایک ایک حرف بھی بہت زیادہ معنی دے دیتے ہیں۔ بسم اللہ میں با کلمہ با جو ہے یہ بھی بہت سارے معنی دیتا ہے، اور اس کا معنی ہے یہاں پر کہ مدد حاصل کرنا۔ یہ با ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعے کا معنی دیتا ہے، جو ذریعہ کے استعانت اور مدد کا معنی دے رہا ہوتا ہے، گویا کہ میں مدد مانگ رہا ہوں، استعانت مانگ رہا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے، ابتدا کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں اپنے اس عمل کو، اپنے اس کام کو، اپنے اس قرات کو بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ بس ہمیشہ اللہ کا نام بطور برکت کے شروع میں لایا جاتا ہے، ہمیشہ اللہ کا نام برکت کے لیے شروع میں لایا جاتا ہے، تو لفظ اللہ باللہ کی بجائے بسم اللہ اس لیے بولا گیا کہ عربی میں اگر باللہ ہی بول دیا جائے تو باللہ ہی تو قسم بنتا ہے، باللہ ہی بالرحمن، یہاں پہ قسم کا معنی ہوتا ہے، اور جب لفظ اسم کو درمیان میں ڈال دیا گیا تو تب معنی بن گیا کہ یہ با قسم کا معنی نہیں بلکہ با جو ہے یہ مدد کا معنی دے رہی ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام کی مدد سے جو ہے میں شروع کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات ہیں، غفور ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، جبار ہے، قہار ہے، بہت سارے صفات ہیں، ان صفات میں سے دو ایسی صفات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت کو اجاگر کریں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جو صفت رحمت رکھتا ہے اور جو صفت رحیم رکھتا ہے۔ صفت رحمت اور صفت رحیم میں عموماً فرق یہ کیا جاتا ہے کہ صفت رحمان اللہ کی رحمت عام ہے جو ہر ایک چیز کے ساتھ ہے، وہ جانور پہ بھی رحمت کر رہا ہے اور وہ کافر پہ بھی رحمت کر رہا ہے اور ہر چیز پہ رحمت کر رہا ہے، اور صفت رحیم اللہ کی یہ وہ ہے جو اس کے خالص اپنے ماننے والے بندوں کے لیے ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں رحمان ہے اور یہی صفت جب آگے مخلوق کے ساتھ لگتی ہے تو اس اعتبار سے اللہ جو ہے وہ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو بھی ہے ان دونوں چیزوں میں، دونوں الفاظ میں اللہ کی صفت رحمت کو جاگر کیا گیا، کیونکہ اللہ تیری رحمت سے ہی ہم آگے چل سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیری رحمت سے ہی ہم آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں، اس لیے ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری مدد کر دے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ یہ بسم اللہ جس کو ایک اجمالی طور پہ جس کا نام بسملہ بھی جسے بولا جاتا ہے، یہ بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے۔ دو سورتوں کو جدا کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں یہ ایک مستقل آیت ہے۔ ہاں سورت نمل کے اندر آتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وہ سورت نمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ آتی ہے وہ ایک مستقل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور آیا سورت الفاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ آ رہی ہے، یہ سورت فاتحہ کا جز ہے یا یہ بھی ایک مستقل آیت ہے؟ اس میں دونوں رائے موجود ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ہی صحیح ہیں۔ سورت الفاتحہ کے شروع میں آ رہی ہے، اسی سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ پہلی آیت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے اور سورۃ فاتحہ کی آگے جو ہے اس کے علاوہ سات آیات جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو دونوں طرح کی رائے موجود ہے کہ بسم اللہ آیا سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ ہے یا ایک مستقل آیت ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے وہ الگ سے پوری سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورت کا خلاصہ صرف ایک چیز میں ہے کہ اس پوری سورت میں صرف ایک چیز کو مانگا گیا ہے، اللہ کی ذات سے صرف ایک چیز مانگی گئی ہے اس صورت میں، اور اس کو مانگنے کے لیے پہلے تمہید قائم کی گئی ہے۔ اے اللہ تو یہ کر سکتا ہے، اے اللہ جو تو یہ کر سکتا ہے، اے اللہ جو تو یہ کر سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ایک تمہید باندھنے کے بعد پھر اس چیز کو ایک دائرے میں کور کیا گیا کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اس کے مانگنے کے لیے ایک جو ہے وہ تمہید قائم کی گئی کہ یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، یعنی تمہید اس طرح کہ اللہ جو تو یہ کر سکتا ہے، جو تو یہ کر سکتا ہے، جو تو یہ کر سکتا ہے، وہ پہلے تمہید، پھر اس چیز کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر مطالبے کے بعد اس چیز کو مزید تھوڑا سا کور کیا گیا کہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ جو چیز مانگی گئی ہے وہ ہے ہدایت، ہدایہ، اہدن الصراط المستقیم، اہدن الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چلا دے، سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما، جو تیرا صحیح راستہ ہے وہ ہمیں دے دے۔ سب سے بڑی چیز جو چیز مانگی گئی ہے وہ یہ مانگی گئی ہے، اہدن الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ عطا فرما۔ ویسے تو ہدایت کے بہت زیادہ معنی ہیں، لیکن یہاں پہ جو سورت فاتحہ میں ایک ایسا جامع معنی مراد ہے کہ جس میں تمام کی تمام خوبیاں آ جائیں، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، صحیح راستہ دکھلانا، اس پہ چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا، جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل، ہر چیز کے لیے جو صحیح راستہ بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہدایت۔ اور بندہ رب سے یہی مانگتا ہے اس صورت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کے مانگنے کے لیے، مانگنے کے لیے یہ صورت جو اللہ نے سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے، وہ الحمدللہ ہے۔ اب اس دعا کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں، جملہ محامد، ہر قسم کی خوبیاں، الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ۔ ال، یہ الف لام صرف دو حرف ہیں، لیکن یہ دو حرف یہ سارے مفہوم دے رہے ہیں کہ جتنی قسم کی تعریفیں ہو سکتی ہیں اور جتنی قسم کی جو ہے وہ خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے ہیں۔ یہ خصوصیت کا معنی بھی لفظ اللہ جو ہے وہ اس میں پیدا ہو رہا ہے۔ تعریف الخبر یفید الحصر، خبر کو معرفہ کرنا، خبر کو جو ہے یہ، اس سے حصر کا معنی ایک پیدا ہوتا ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، اور کون اللہ؟ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بہت زیادہ صفات ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ انسان رب سے مانگنا ہے، دینا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بندے نے مانگنا ہے، اس لیے ربوبیت کو ذکر کیا کہ اللہ جب تو پالنے والا ہے، دینے والا تو سب کچھ ہے، روزی تو دیتا ہے، پالتا تو ہے، سب کچھ پوری کائنات کو تو کر رہا ہے، تو جو چیز میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ بھی تو ہی دے سکتا ہے نا۔ جب کھانا تو دے سکتا ہے تو راستہ بھی تو ہی دکھا سکتا ہے، اس لیے رب العالمین کا ذکر ہوا۔ تمام تعریفیں، تمام قسم کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور کون اللہ؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ عالمین، عالم، یہ عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم ایک جہان ہوتا ہے، فرشتوں کا، انسانوں کا، جانوروں کا، ہر ایک مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ انسان انہیں جانتا بھی نہیں ہے، ہر ایک مخلوق کا ایک جہان ہے، اور تمام مخلوقات کا وہ رب ہے پالنے والا، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ رب جو پالنے والا ہے اس کی سب سے بڑی صفات میں یہ بھی ہیں، رب الرحمن الرحیم، پا رہا ہے۔ اگرچہ رب کا معنی ربوبیت، پورا معنی تبھی ہوتا ہے کہ جب اس میں رحمت موجود ہو، جب اس کے اندر رب پالنے والا، وہ پالنا پورا تب ہوتا ہے جب شفقت محبت موجود ہے۔ لیکن اس صفت کو الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے، صفت رحمت کو، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی ذات میں رحمان ہے، اور لوگوں پہ رحمت کرنے والا ہے، یا اپنے رحمت خاص اور رحمت عام کا مالک ہے۔ اے اللہ، جو تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے، مالک یوم الدین، جب رحمان، رحیم، رب ہے، اتنا کافی نہیں بلکہ بہت بڑی پاور والا ہے، اور اس پاور کی ایک نشانی، علامت یہ ہے کہ قیامت کا دن، جس وقت سارے کے سارے اختیارات اور ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری مخلوق سے ختم ہو جائیں گی، اور سارے کے سارے اختیارات جو ہے اس اللہ کو چلے جائیں گے، وہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، قبضہ قدرت کے اندر اس کے ہاتھ میں وہ دن ہے، اسی کو پتا ہے وہ دن کب آنا ہے، اور اسی کو پتا ہے کہ اس دن کو کس طرح کر کے کیسے جو ہے واقع کرنا ہے۔ جتنے بھی اس کے جو تفاصیل ہیں، تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کی اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، جو اتنی بڑی خوبیوں کا تو مالک ہے، تو اس سے میں ایک چیز کا سوال کرنے سے پہلے انسان تھوڑا سا اور بھی کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سکھایا ہے بندے کو کہ اللہ سے مانگنے کے لیے انسان اپنی عبادت کو بطور وسیلہ کے پیش کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت اسلامی میں وسیلہ صرف اور صرف جو ہے وہ تین انداز سے جائز ہوتا ہے. نمبر ایک کہ انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے، جیسے کہ یہاں کہتا ہے بندہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس عبادت کو بطور وسیلہ بنا کے تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. تو عبادت کو بطور وسیلہ کے پیش کیا جاتا ہے، انسان اپنے اعمال کو اللہ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنا سکتا ہے. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، قدیر ہے، اپنے رحمان ہونے کے واسطے مجھے معاف فرما دے، اپنے غفور ہونے کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی دعا کروائے اور پھر اپنی دعا میں اس کی دعا کو وسیلہ بنائے کہ اللہ فلاں نے میرے لیے دعا کی ہے، اللہ اس کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما لے. یہ تین طرح تو جائز ہوتا ہے، لیکن اس تین طرح کے علاوہ کسی طرح کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے. اس دعا میں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الدعا کہا ہے، جو صورت ایک نورانی چیز بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس میں جو انداز سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور پھر آگے ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. عربی کے اسلوب میں جب کلمات کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے تو اس میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، زور، اور اسے کہا جاتا ہے حصر. اب اصل میں یہ تھا نعبد ایاکا اور نستعین ایاکا، نعبد ایاکا اور نستعین ایاکا، اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا گیا ہے اور ایاکا نعبد و ایاکا نستعین جب بولا تو اس میں کلام میں زور پیدا ہو گیا. میں عموماً اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا، یہ بھی ایک الفاظ ہیں، اور اگر ان کو یوں کر دیا جائے گا کہ لگ پتہ جائے گا تو وہاں سے معنی میں وہ زور پیدا ہوتا ہے صرف کلام کے آگے پیچھے کرنے سے. پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک وہ ایک زور پایا جاتا ہے. ایسے نعبدوں کا اور نستعینوں کا میں جو بولا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلام میں جو ہے وہ زور اہل صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، صرف تو ہی مدد کرنے والا ہے، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب وہ اصل چیز مانگی ہے، اور وہ کیا مانگا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دکھا دے، ہدایت دے دے، صحیح رہنمائی کر دے، صحیح چیز عطا کر دے. ہر کام میں ہدایت مقصود ہے، دنیا کے کام میں، آخرت کے کام میں، اعمال میں، ہر چیز میں. اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ ہمیں عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں پہ عموماً یہ سامنے چیز آتی ہے کہ یہاں سے مراد صرف اور صرف ہدایت سے شاید مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے صحیح نمازیں پڑھنے لگ جائے، صحیح روزے رکھنے لگ جائے، صحیح عبادت کرنے لگ جائے، یہی صراط مستقیم ہے. یقیناً یہ بھی صراط مستقیم ہے، لیکن صراط مستقیم انسان کے دنیا کے معاملات، جن معاملات کے اندر انسان چل رہا ہوتا ہے وہ سارے مقصود ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. آگے اہدنا الصراط المستقیم، جتنے بھی کس طرح کے معاملات ہیں اے اللہ تمام میں مجھے صحیح رہنمائی عطا کر دے، یہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. صراط مستقیم انسان کو اگر مل جائے ہر کام میں تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے صراط مستقیم عطا کر دے. اللہ سے ہم بھی یہی دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم جو ہے وہ نصیب فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم، جب اہدنا الصراط المستقیم بولا گیا، تو ساتھ میں تھوڑا سا اس کا تعیین فکس کیا گیا کہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں وہ صراط مستقیم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ مل جائے فلاں مل جائے تو بس میں کامیاب ہو گیا، نہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر کیا کرتے ہیں، آگے چل کے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پہ اللہ کے انعام ہوئے ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ ہیں جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اے اللہ ان کا راستہ ہمیں دکھا دے، انبیاء کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پہ، شہداء کے راستے پہ، صالحین کے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ایسے صراط الذین انعمت، ایسے وہ لوگ کہ جو مغضوب علیہم نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ان پہ آپ کا غضب ہوا ہے، یا وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو گمراہ ہوئے ہیں، اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا کے اور ضالین کے راستے سے بچاتے ہوئے مغضوب علیہم کے راستے سے بچا کے انعمت علیہم والے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ راستہ کون سا؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی صفت کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں والا راستہ، اور وہ ایسا انعام یافتہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوں، ان پر نہ ہی تیرا غضب ہو اور نہ ہی وہ گمراہ ہوں۔ ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے۔ اس ایک سورت میں ہدایت اللہ سے مانگی گئی ہے، لیکن اس ہدایت میں ساری چیزیں پنہا ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم جو ہے وہ عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور یہاں پہ ایک بات اور تھوڑی سی غور کر لیجئے کہ اصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اصل قادر ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ کوئی صحیح راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان برے راستے پہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہے، یہ صحیح راستہ ہے اس پہ چلو، اگر پھر بھی نہیں چلتا ہے تو اللہ اس کی ڈور ڈھیلی کر دیتا ہے، اس کے لیے اور برائیوں کے راستے جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن گمراہ کرتا ہے تو فاسقین لوگوں کو۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو تھوڑا سا آیت کے اوپر غور کرے تو انعام کے لیے آداب یہ ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نعمت کی نسبت کی گئی ہے، غضب کی نسبت نہیں کی۔ غضب کرنے والا بھی تو اللہ ہے، اپنے ناراض ہونے والوں پہ وہی غضب کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا ہے۔ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور برائی کی نسبت، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ انعمت علیہم کی نسبت، اے اللہ جن پہ تو نے انعام کیا، اور مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، جن پہ غضب ہوا، غضب والے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے اس لیے مغضوب ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اور ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب کیا گیا یا وہ گمراہ ہوئے۔ غضب اور گمراہ دو چیزیں الگ الگ ذکر کی گئیں، اس لیے کہ جب انسان جاننے کے باوجود غلط کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، اور ایک انسان انجانے میں رہ کے غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہونے والوں میں ہے۔ نہ ہی جان بوجھ کے غلط کرنے والے اور نہ ہی انجانے میں غلط کرنے والے، ان دونوں لوگوں سے بچا کر اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جو سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جنت کو جاتا ہے، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا دے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے، چلا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ تمام کے تمام معانی اس اہدن الصراط المستقیم میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ صراط مستقیم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدن الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس سورت کے مکمل ہونے پہ آمین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ولی الضالین کے بعد آمین کہتے تھے۔ آمین جو ہے اس کا معنی ہے اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جنہیں انسان کوشش کرے تو اپنے اپنی جگہ پہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس سورت کے لیے ایک مسئلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت شمار نہیں ہوتی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، جتنا بھی بڑا لفظ بول دیں فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ، لا صلاۃ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو انسان فاتحہ اپنی نماز میں نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے بعد اگلی سورت ہے سورت البقرہ۔ سورت البقرہ، البقرہ، اس بقرہ کا معنی گائے ہے، ایک جانور کا نام ہے۔ اور یہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں یہ نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں، اللہ کے حکم سے خود نام رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کر کے یہ نام رکھے گئے ہیں، اس میں سرچ کر کے جو ہے ان ناموں کو رکھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جیسے جو ہے وہ بتایا ویسے ہی یہ نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ کسی کے یعنی اجتہاد سے یا کسی کی رائے سے یہ نام جو ہے وہ نہیں چنے گئے ہیں۔ ان سورت کے یعنی سورت بقرہ یا سورتوں کے یہ جو نام ہوتے ہیں یہ مختلف انداز سے، مختلف پہلو سے رکھے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کے پوری سورت کا مفہوم اور معنی اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ سورت کا جو موضوع ہے اس موضوع سے ایک نام بنا لیا جاتا ہے، جیسے سورت الاخلاص ہے۔ اب سورت اخلاص قل هو الله احد، اس پوری سورت میں لفظ اخلاص نہیں گزرا ہے، لیکن چونکہ مفہوم ہے اور یا اس کا موضوع ہے اس اعتبار سے اس کا نام اخلاص رکھ لیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کے پہلے لفظ سے اس سورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے، جیسے سورۃ یاسین ہے، سورۃ قاف ہے یا دیگر سورتیں ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کے درمیان کوئی واقعہ گزرا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعہ بہت بڑا ہو، کوئی ایک خاص واقعہ گزرا ہوتا ہے اور اس واقعے سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ سورت البقرہ ہے۔ اس سورت کے اندر بھی ایک واقعہ جو ہے وہ آیا ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، اور اسی واقعے سے اس سورت کا نام سورت البقرہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر جو شخصیت جو ہے وہ جس شخصیت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس شخصیت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورت یوسف ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے تو اسی سے سورت کا نام جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ سورت البقرہ، اس میں گائے کا ایک واقعہ گزرا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ نام رکھنا کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی سرچ یا کوئی استنباط نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی یہ نام تجویز کیے گئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا کہ یہ سورت کا یہ نام ہے، یہ سورت کا جو ہے وہ یہ نام ہے۔ سورت البقرہ، بقرہ کا معنی گائے ہے، اور لفظ بقرہ یہ ایک اس میں جنس ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بقر کہہ دیں تو اس میں زیادہ گائے ہو سکتی ہیں اور ایک بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور جب بقرہ آخر میں تا لگا دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک گائے، جیسے شجر سے شجرہ، تمر سے تمرہ، اور بقر سے بقرہ۔ سورت البقرہ جب بول دیا گیا تو اس سے مراد یہ سورت ہے، یہ سورت مدنی سورت ہے، یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے سورت البقرہ ہے، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مدینہ میں ہی نازل ہوا ہے۔ ہاں کچھ ایک آیات یا کچھ ایسی چیزیں مکہ میں نازل ہونے کے بارے میں اشارات موجود ہے، لیکن جو پوری سورت ہے یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، سورت البقرہ۔ اس کے جو ہے وہ 286 آیات ہیں اس سورت کے اندر، سورت البقرہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ سورت کی ابتدا ہے الف لام میم، حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات کا معنی ہے کہ ایسے حرف جو الگ الگ ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، جیسے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا شین سین صاد ضاد طا، یہ جتنے بھی حرف الگ الگ ہیں یہ ایک الگ الگ حروف تہجی جو ہیں، یہ آپس میں جب انہیں جوڑا جاتا ہے تو پھر ایک کلام بنتا ہے، پھر ایک کلام بنتا ہے جب ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے، لیکن جب پورے کے پورے ٹکڑوں میں الگ الگ ہوتے ہیں الف با تا سا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو حروف آتے ہیں قرآن مجید کے شروع میں یہ بھی ایک الگ الگ حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اس لیے انہیں بولا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اب یہ حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہوتا عربی میں۔ اگر میں بولوں کہ بھائی الف کا معنی کیا ہے، با کا معنی کیا ہے، تا کا معنی کیا ہے، تو اللہ اعلم۔ ان کو جوڑ کے، ان آوازوں کو جوڑ کے جب ایک آواز بنائی جاتی ہے تو پھر ایک معنی نکلتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صورتوں کے شروع میں لانے کا کیوں لایا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یا ان حروف کے الگ سے کوئی ایسے معنی ہے، تو اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا لانا یہ عربوں کے لیے ایک جو ہے اجنبی چیز تھی۔ قرآن مجید کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، اور وہ عرب حیران تھے کہ ہم شعر کو بھی جانتے ہیں، نثر کو بھی جانتے ہیں، شعر کی ساری اقسام کو بھی جانتے ہیں، کس طرح قافیہ بنایا جاتا ہے، کس طرح اوزان نکالے جاتے ہیں، کون سا بحر اور نکالا جاتا ہے، سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کی کلام ایک ایسی کلام ہے کہ جس کے لیے جو ہے ہمارے سامنے، یعنی ایک عجیب انوکھی کلام ہے، اور اس انوکھے پن کا ایک انداز یہ ہے کہ شروع میں کچھ حروف بول دیے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی انسان کلام بولنے سے پہلے کہہ دے الف با تا اور پھر اپنی بات کا آغاز کر دے۔ اب الف با تا کے بولنے میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہو سکتی ہے، اب اس کلام کو بنانے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے شروع میں الف لام میم، یہ جو حروف ہیں ان میں حکمت اللہ اعلم، بس یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کلام، باقی حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں حکمت کیا ہو سکتی ہے، اس میں وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس میں بہت زیادہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے زیادہ وجہ جو غالب جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ سورتوں کے شروع میں ایک بطور چیلنج کے ہیں، کہ دیکھو الف لام میم سے مراد پورے حروف تہجی ہیں. جیسے انسان کہتا ہے کہ تم نے الف باتا پڑھ لیا ہے, بچے سے پوچھتا ہے تو مقصود ہوتا ہے الف سے لے کے یا تک پورے حرف پڑھ لیے ہیں الف باتا. ایسے ہی الف لام بول کے پورے حروف تہجی مراد لیے گئے ہیں, اور گویا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کلام الف لام میم الف باتا سے ہی بنایا گیا ہے, اور اگر تم نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آؤ الف باتا سے تم بھی کلام بنا کے دکھا دو, لیکن کوئی نہیں بنا سکتا ہے. الف لام میم ان کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. حکمت میں سے زیادہ تر ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ بطور چیلنج کے بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کا کلام جو ان حروف سے بنا ہوا ہے کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ عظمت والی کتاب ہے. ذالک الکتاب, یہ وہ بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے. ذالک الکتاب, الکتاب ویسے تو قریب کی چیز ہے کہ یہ کتاب, لیکن اس کے لیے اشارہ ذالک بولا گیا جو اس کی تعظیم کی طرف اشارہ کرے. یہ بہت عظیم کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے. لا ریب فیہ, جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. عربی زبان میں جب لفظ لام الف لا آ جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ کلمہ آئے اور اس کلمہ کے آخر میں زبر آ جائے, جیسے لا ریب, لا الہ, لا صلاۃ, لا نبی, اس طرح آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ نفی جنس ہے, اس چیز کا سرے سے ذرہ برابر بھی وجود نہیں ہے. جیسے لا ریب فیہ, تو ذرہ برابر تھوڑا سا تھوڑا شک بھی اس کلام میں قرآن مجید میں نہیں ہے. لا ریب فیہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی طرح کا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی طرح کا کوئی معبود نہیں ہے. سیم وہی انداز ہے لا ریب فیہ, کہ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کسی طرح کا شک نہیں ہے. کس چیز کا شک؟ کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے, اس طرح کا کوئی شک نہیں ہے. یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. ہدل للمتقین, ہدل للمتقین, ہدایت جیسے ایک عام چیز ہے ویسے ہدایت ایک خاص چیز بھی ہے. ہدایت جیسے پچھلی سورت یعنی سورت فاتحہ میں اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم, ہر چیز میں صراط مستقیم عطا فرما, ہر چیز میں جو صحیح چیز ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. اپنے دنیا کے کاموں میں, آخرت کے کاموں میں, ہر معاملے میں جو صحیح چیز ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہے وہ آتی ہے. لیکن ایک ہدایت ایسی بھی ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو توفیق کا مل جانا. دیکھیں ایک بات کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ بات بیان کی جاتی ہے, کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے, کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے انسان کو, کتنا اللہ نے اختیار دیا ہے. تو انہوں نے اس آدمی سے کہا اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ. اس نے اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا تو کہا کہ اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. اس نے کہا میں دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہوں, ایک پاؤں تو میں نے اوپر اٹھا لیا ہے, دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہوں. تو فرمایا اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے, اللہ نے اتنا اختیار. پہلا قدم اٹھانا, ہمت کرنا, اپنی طرف سے پورا کا پورا جذبہ لے کے نیکی کی طرف چلنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آگے اس کام کو پورا کروانا, اس میں توفیق دینا, یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ جو توفیق ملتی ہے پہلے ہمت کرنے کے بعد, پہلا قدم اٹھانے کے بعد, پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو مدد شامل حال ہوتی ہے اسے توفیق کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب توفیق ہے, ہدایت ہے, کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کے لیے کہ جو لوگ ایک اپنی طرف سے پہلا قدم اٹھا لیں, ہمت کر کے آ جائیں, پھر قرآن مجید پڑھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں, تو یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے, تقوی اختیار رکھتے ہیں. تقوی ویسے اس کے بہت زیادہ مفہوم ہوتے ہیں, سادہ سا مفہوم تقوی کا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے پرہیزگاری کا نام تقوی ہے، ہدل للمتقین، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بچ کر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ وہ عظمت والی بہت بڑی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت، رہنمائی، توفیق دیتی ہے ان لوگوں کو جو گناہوں سے بچتے ہیں اور تقوی اختیار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے پھر تھوڑی سی صفات اور بھی بیان کر دی گئی، ان کی صفات کچھ اور بھی بیان کر دی گئی کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، کچھ اور بھی صفتیں پیدا کرنی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ غیب جو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، وہ سب غیب ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا وہ غیب ہے۔ عذاب قبر کو نہیں دیکھا، اور پیدا ہونے سے پہلے کے حالات نہیں ہم جانتے ہیں، مرنے کے بعد کیا کیا ہونا ہے نہیں جانتے ہیں، ایسے ہی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ تمام چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری نظروں سے، ان کو مانتے ہیں صرف اللہ کی طرف سے خبر ہونے کی وجہ سے، اللہ کی خبر دینے پہ اور اللہ کے نبی کے خبر دینے پہ ہم مانتے ہیں کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، قیامت کا ہونا بھی برحق ہے، انبیاء کا آنا بھی برحق تھا۔ تمام جتنی خبریں اللہ نے دی ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں، ان کو دیکھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو تو غلط سمجھ سکتے ہیں لیکن انہیں غلط نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس ایمان کا لانا، یہ چیز جاننا، یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ سوچ بچار کرو، غور کرو کائنات میں، غور کرو یہ اللہ نے کیسے کائنات بنائی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں عقل کرتے ہو، یہ سب چیزوں کے دعوت ضرور دی گئی ہے، لیکن جہاں پہ آرڈر آ جائے یہ کام یوں کرنا ہے یا یہ کام یوں ہوا تھا، پھر انسان وہاں پہ بیٹھ جائے عقل کا ترازو لے کے کہ یہ کیسے ہو گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے عقل کی سمجھ کی ضرورت ہے، کیا جائے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے اور پھر انسان کہے کہ میری عقل نہیں مانتی ہے، تو کون میں ہوتا ہوں اور کون آپ ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے کچھ چون چرا کرنے والے؟ وہاں پہ پھر جو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اس سے بڑا بے عقل کوئی انسان نہیں ہے۔ جب مان لیا کہ اللہ ایک ہے، جب مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تو پھر ان کی ہر خبر کا ماننا، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین، جن کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، غیب پہ ایمان لانے والے، یہ نہیں ہے کہ میں نے عذاب قبر کو دیکھا نہیں ہے تو میں کیوں مان لوں، میرے سامنے مردہ پڑا ہوتا ہے اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہوتا، تو میرے بھائی یہ آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قدیر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے جو میری عقل میں آتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتا ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آتا ہے۔ میرے اور آپ کی عقل کا رزلٹ، جو ہمارے دماغ کے اندر ایک سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے، اس سافٹ ویئر کا نتیجہ یہ ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں، چار اور چار آٹھ ہوتے ہیں، آٹھ اور آٹھ سولہ ہوتے ہیں، دس اور دس بیس ہوتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اس دماغ کا رزلٹ ہے، جس کائنات میں ہم چل رہے ہیں اللہ نے اس کے اندر نظام فٹ کیا ہے، لیکن اللہ اس چیز میں قادر ہے، قادر ہے کہ دو اور دو دس ہو جائیں اور دس اور دس سو ہو جائیں، اللہ یہ بنانے پہ قادر ہے۔ یہ میں سمجھوں کہ نہیں جو میری عقل کا رزلٹ ہے اسی طرح کائنات کو پوری کو اللہ کو چلانا پڑے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں اللہ کی صفات, اللہ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں نہیں آ سکتی ہے, وہاں پہ یہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر اس چیز پہ قادر ہے جو ہماری عقل میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے. اس ایمان بالغیب کو جاننے کے بعد, ماننے کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہوں. نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا فرق ہے. جو لوگ ایک نماز پڑھ کے چار چھوڑ دیں یا چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیں, یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے ہیں. اور اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے, پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے, بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تو بولا ہے ہلاکت ہے, فویل للمصلین, فویل للمصلین, ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے نماز کو پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں نہیں دیا ہے, بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, یقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہوں. اور نماز کے قائم کرنے میں اس کے صحیح طریقے کے ساتھ پانچوں ٹائم پہ, صحیح طریقے کے ساتھ پانچوں ٹائموں پہ, صحیح طریقے کے ساتھ پانچوں ٹائم پہ ہمیشہ 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 پڑھنا, ہمیشہ پڑھنا, اس چیز کا نام ہے نماز کا قائم کرنا. صحیح طریقہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ. صحیح ٹائم پہ جو نماز کو قضا کیے بغیر صحیح ٹائم ہوتا ہے اس پہ پڑھنا, اور پھر جو ہے اس پہ ہمیشگی کرنا. یہ جب تین چیزیں آتی ہیں اور صحیح طریقے کے اندر یقیناً اخلاص بھی موجود ہے کہ خالص اللہ کے لیے صحیح سنت کے مطابق نماز کو ٹائم پہ پڑھنا, ہمیشہ پڑھنا, یہ ہے نماز کو قائم کرنا. اگر ایک انسان ان میں سے کوئی چیز بھی کمی کر رہا ہے تو وہ نماز کی اقامت میں کمی کر رہا ہے. اور اللہ نے ہمیشہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یقیمون الصلاۃ, جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہوں, یقیمون الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تیسری صفت یہ ہے متقین کی, ومما رزقناہم ینفقون, اللہ نے جتنا بھی دیا ہے, تھوڑا دیا ہے, زیادہ دیا ہے, تھوڑا ہے, زیادہ ہے, اس لیے فرمایا ومما, جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خرچ کرتے ہوں. اللہ نے اگر کسی انسان کو 10 روپے دیے ہیں تو اس میں سے 1 روپے خرچ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا کہ جس کو 10,000 دیا گیا ہے اور اس 10,000 میں سے 1,000 خرچ کر رہا ہے, اس 1,000 اور 1 روپے والے کا برابر ثواب ہو سکتا ہے. اللہ نے جتنا دیا اس میں سے اسی کے مطابق خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور یہ جو ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ, یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کا معیار بنایا ہے وہ اعمال میں گنتی نہیں ہے کہ اس نے 10 کیا 20 کیا 30 کیا 40 کیا, یہ معیار نہیں ہے, بلکہ معیار یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے, خوبصورت عمل کون کر سکتا ہے. لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں بولا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا یہ نہیں بولا ہے, بلکہ بولا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ دیکھ سکے کہ کون خوبصورت عمل کرتا ہے. ایک خرچ کرنے والا لاکھوں خرچ کر رہا ہے لیکن لوگوں میں اپنے نام کو بنا رہا ہے, اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ 1 روپیہ دینے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اپنے پاس بہت, ایک کا 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی کئی گنا جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ اتنا بھی بڑھا سکتا ہے. متقین جن کے لیے ہدایت ہے, جن کے لیے جو اعمال ہونے چاہیے, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے اس سورت کے شروع میں اپنی کتاب کا فرما دیا کہ لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر تیسری آیت میں آ کے فرمایا اس چوتھی آیت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف اور صرف قرآن مجید نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن اور قرآن کی طرح کچھ اور بھی دیا گیا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. یاد رکھ لے ایک بات، اللہ کی حیثیت اور نبی کی حیثیت میں تو بہت بڑا فرق ہے. رب اور یعنی عابد اور معبود دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. رب وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ جو ہے خالق ہے، اور انبیاء مخلوق ہیں. اس میں فرق تو بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن حکم میں، آرڈر دینے میں، میرے اور آپ کے لیے اگر اللہ کا فرمان آ جاتا ہے افعلوا یہ کرو، اور ایک طرف نبی کا فرمان آ جاتا ہے افعلوا یہ کرو، تو دونوں کا کرنا میرے اور آپ کے لیے برابر ہے، اس حکم کا ماننا. ایک مثال دے کے میں بات کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک اس شہر کا بڑا وزیر ہے، بڑا ہے، یا اس شہر یا ایک بادشاہ ہے اور ایک اس کا وزیر اعظم ہے، تو ایک ادنا سے غلام کے لیے جتنی بات ماننا بادشاہ کی ضروری ہے، اتنا ہی وزیر اعظم کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دونوں بڑے ہیں. اب اللہ اور اللہ کے نبی کی حیثیت کا زمین و آسمان بہت بڑا فرق ہے، خالق اور مخلوق میں، عابد اور معبود میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کبھی بھی الہ اور معبود ایک نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن حکم کا ماننا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیع اللہ، وہاں پہ اپنے نبی کے لیے بھی فرمایا ہے واطیع الرسول، اور اللہ نے اپنے لیے ایک لفظ بولا ہے اطیع اللہ، اور اپنے نبی کے لیے تو دو لفظ بولنے ہیں، اطیع اللہ بھی بولا ہے اور فتبعونی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع کا لفظ بھی بولا ہے. تو حکم ماننے میں اس کا مفہوم یا مقصود یا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے کسی چیز کا حرام ہونا یا دوسری طرف کسی چیز کا فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی کسی اور چیز کا حرام ہونا یا کسی اور چیز کا فرض ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ بنانا کہ فرضیت یا حرمت یہ صرف قرآن کی آیت ثابت کر سکتی ہے اور نبی کا فرمان نہیں ثابت کر سکتا، ایسا نہیں ہے. جب فرمان صحیح یقینی ہو جائے تو پھر وہ اس سے فرض بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے حرمت بھی کسی چیز کی جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. تشریح میں، شریعت سازی میں، شریعت کے احکامات بنانے میں اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک برابر کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ دوسروں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ احادیث میں تو بڑا اختلاف ہے، یہ قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں، پھر ہم کیا کریں. یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کے مقابلے میں آ رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسے جو ہے وہ اس کے مقابل میں اپنا حکم جاری کر رہے ہوں. کوئی صحیح قابل اعتماد حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کی مخالف نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب لا ریب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جن ہدایت کے لیے صفات یہ ہونی چاہیے کہ یؤمنون بالغیب ہوں، نماز کو قائم کرتے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ اللہ کا قرآن بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے احکامات بھی ہیں، ان پہ پوری طرح ایمان لاتے ہوں، مانتے ہوں کہ وہ سب کچھ برحق ہے. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس کو مانتے، جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تمام برحق تھے، اور جو کچھ اللہ نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے اور شریعتوں کے ذریعے جو کچھ نازل کیا تھا سب کچھ برحق تھا، سب کو ماننا ضروری ہے۔ ہاں جو موجودہ دور میں کوئی پرانی شریعت ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تحریف کر دی گئی ہیں، بدل دیا گیا ہے، لیکن تھا، حقیقت تھی۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، وہ غلط تھے، نہیں، ان کا صحیح ماننا جو کچھ اللہ نے پہلے نازل کیا تھا وہ بھی برحق تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ بھی برحق ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور خاص طور پہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا۔ دیکھیں، انسان کو ڈر ہوتا ہے اپنے انجام کا، میں نے اگر یہ کیا تو مجھے، اگر انسان کو پتا ہو کہ مجھے جزا اور سزا کچھ نہیں ہونا ہے تو کوئی بھی انسان اچھے کوئی کام نہیں کرے گا۔ اگر ایک مزدور کو یہ ہو کہ مجھے نہ ہی سیلری ملنی ہے نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہونی ہے تو کبھی کام نہیں کرے گا۔ ایک کہیں نہ کہیں جزا اور سزا کا تصور ایسا ہوتا ہے جو انسان کو صحیح راستے پہ لے جاتا ہے اور غلط سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کی جڑ یہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتی ہوں، یہ یقین ہو کہ ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ جب موجود ہے تو پھر اتنا ہی تقوی اور اتنا جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب یہ چیزیں پوری کرنے والے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بس یہ وہ کتاب ہے ہدایت والی جو کہ لا ریب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ضمناً، اور قرآن مجید ایک بات سمجھ لیں، ضمناً آگے بات شروع ہو جاتی ہے، سمجھ لیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خطاب ہے، ایک تقریر ہے اپنے بندوں کے لیے۔ قرآن مجید کوئی سٹوری بک نہیں ہے یا کوئی ایک ناول نہیں ہے کہ ناول کے انداز سے پہلے واقعات ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خطاب ہے جو بندوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس خطاب میں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیوں کا سوال اللہ کے آگے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام میں جو انداز ہے، خطابانہ انداز، ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا نقطہ نکلا کلام ادھر چل پڑتی ہے، پھر ادھر سے جو ایک نقطہ نکلا کلام واپس دوسری طرف چلتی ہے، اور پھر کئی چیزوں کے بعد کلام اپنے واپس پہ اپنے جگہ پہ آ کے آتی ہے۔ اب اس سورت کا انداز یہ ہے کہ پہلا مین بیان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اصل اس کتاب کا بیان تھا۔ جب ھدی للمتقین بولا گیا تو ضرورت پیش آئی کہ کون ہے متقین، ان کی تھوڑی سی صفات اجمالی طور پہ بیان کر دی گئی، غیب پہ ایمان لانے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جو کچھ اللہ نے ابھی یا پہلے نازل کیا سب پہ ایمان لانے والے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھنے والے، یہ لوگ ہیں متقین۔ تو جب ان کی صفات بیان کی گئی ہیں تو ایک عقل تقاضا کرتی تھی کہ یہ بھی بتایا جائے کہ ان کا انعام کیا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں ان کا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جس ہدایت کو پیچھے مانگا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام کرو ساتھ ساتھ، تم مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، جواب یہ ہے کہ یہ کام کرو، ایمان بالغیب، نماز قائم کرو، خرچ کرو، ایمان لاؤ۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے تمہارے لیے جواب کہ اس کے نتیجے میں رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر بڑے ہی پختہ انداز سے کہا گیا کہ یقیناً بے شک یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ہیں وہ ہدایت یافتہ اور یہ ہیں وہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اس چیز میں، اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فضول ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو صرف اور صرف سننے کے لیے ہے، سماعت کو لذت پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک چیز میں کوئی حکمت پنہا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون تو ایک آواز ہے، او لوگوں جب ہدایت مانگتے ہو، جب کامیابی چاہتے ہو، تو پھر آؤ ان صفات کے اوپر چل کے دکھا دو. اور وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفات کیا ہیں؟ ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو کچھ نبی نے بتایا ہے سب کچھ جو کچھ پہلا ہے اس پہ صحیح طرح ایمان لے کے آ کے آخرت کے اوپر یقین کر لو، ہدایت اور فلاح تمہارا جو ہے وہ نصیب بن جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ چیز جب بیان ہوتی ہے تو ایک تعرف الاشیاء بازدادھا، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ چیز کو ہمیشہ اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. اگر بولا جائے نا کہ گرمی کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ جو سردی کے مقابلے میں آتی ہے. ٹھنڈک کیا ہے؟ جو گرمی کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو چیز ہمیشہ اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزوں کی تعریف ان کے اپوزٹ سے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے جب متقین بتائے، ان کی کامیابی بتا دی، تو فوراً جن سے بچنا ہے ان کو بھی دو آیتوں میں بتا دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا ولہم عذاب عظیم. جو لوگ یقیناً ایسے کافر ہوئے کہ کفر اختیار کرنے کے بعد اللہ نے انہیں مہلت دی، اس مہلت سے بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جب لوگ اس یعنی مصر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کفر میں بڑھا دیتے ہیں، ایسی صورت میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی وہ ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے، اور آنکھوں پہ پردہ جو ہے وہ ڈل جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. ایمان لانے کی یہ چیزیں ہیں، اور ایسے کافروں سے بچ جاؤ، ایسے کافروں سے بچ جاؤ جن کے آنکھ اور کان اور سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اور کچھ ایسا طبقہ ہوتا ہے جو آگ اور پانی کے درمیان، جو فل گرمی اور فل سردی کے درمیان، جو ہمیشہ مصلحت پسند، اپنی مصلحت کو رکھنے والے کچھ درمیان کے لوگ ابھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں پھر ان کی وضاحت شروع کر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہ سارا کا سارا بیان اس تیسرے طبقے کے بارے میں ہو رہا ہے کہ نہ ہی متقین میں شامل ہوئے اور نہ ہی کفار میں شامل ہوئے، بلکہ مصلحت پسند. دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف دنیاوی فائدہ ہے تو مسلمان ہونا ظاہر کر دیا، اور دیکھا کہ کافروں کی طرف سے فائدہ ہے تو وہاں اپنے آپ کی نسبت کر دی. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ لوگوں بج اس حرکت نہ کرو، صحیح طرح ایمان لے کے آ جاؤ، وہ لوگوں صحیح طرح مسلمان بن جاؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے جی اچھے لوگ ہیں، ہم تو ذرا جدید خیالات کے مالک ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم خوبی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لاتے ہیں. فرمایا، کہتے ہیں کہ انا ونحن مصلحون، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہی لوگ ہیں سب سے بڑے فسادی. ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے ہیں. اور ان لوگوں کی صفات میں یہ بھی ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے لوگوں صحیح لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قالوا انؤمن كما امن السفهاء, تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح بن جائیں, کہ ہم بیوقوفوں کی طرح بن جائیں, یہ جو اپنے آپ کو مولوی بنائے بیٹھے ہیں, کیا ہم سارے ان کی طرح بن جائیں؟ تو کہتے ہیں انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء, فرمایا یہی ہیں سفهاء, یہی ہیں بیوقوف, ولكن لا يعلمون, لیکن نہیں جانتے ہیں. اور جب انہیں کہا جائے, اور یہ لوگ جب ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزی بہم, اللہ بھی انہیں اسی طرح عذاب دے گا, اور ان کی اس کی سرکشی میں اللہ انہیں بڑھاتا جاتا ہے, بڑھتے جاتے ہیں, ان کی جو ہے لگام ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے, گمراہی کو خریدا ہے, ان کی یہ سودا ان کا کبھی اچھا نہیں ہوا ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين, یہ لوگ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عموماً بات تو ظاہر ہے کہ نفاق کی ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید یاد رکھیں کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن پہلے مخاطبین وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. اور قرآن مجید نے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس دور کے واقعات کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے اوپر فٹ آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ نام لے کے شخصیات بتا کے نہیں, بلکہ صفات میں بات کی ہے, یہ کام کرنے والے, یہ کام کرنے والے, یہ کام کرنے والے برے لوگ. یہ نہیں بولا کہ فلاں برا ہے, فلاں برا ہے, فلاں نہیں, بلکہ صفات کو لیا تاکہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو وہ ان کی کیٹاگری میں ایڈ ہو جائے گا, ان لوگوں کے اندر ایڈ ہو جائے گا. اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ میں تھے تو مکہ کے اندر تو ظاہر ہے کہ یا اسلام تھا یا کفر تھا, اس لیے کہ مسلمان ہونا ایسا لگتا تھا جیسے کہ آگ کے اوپر چلنا ہے, آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور اسلام جو ہے وہ ایک حکومت کی صورت میں, ایک ریاست کی صورت میں اسلام جو ہے وہ کامیاب ہونے لگا, تو کچھ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے, دنیاوی فائدوں کے لیے ظاہراً مسلمان ہو جاتے تھے اور اندر سے کافر ہی رہتے تھے, انہیں جو ہے وہ منافق کہا جاتا تھا, اور ان کی حرکتوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا. پھر یہ منافقین دو طرح کے تھے, دو طرح کے, ایک تو واقعتاً اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر تھے, اور دوسرے تھے انتہائی پریشانی میں, انتہائی اتنے کی گہرائی میں کہ انہیں وہ صحیح راستہ سامنے کھلا ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے اس پہ نہیں صحیح چل رہے, لیکن حیران پریشان کھڑے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ صمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون, اور ان کے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانی من الصوائق حذر الموت, ان کی حیرانگی اور پریشانی کی مثال یہ ہے کہ آسمان سے بارش اتر رہی ہو, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو, اور بجلی کڑک رہی ہو اس میں بجلی, اور ایسے ہی گرج آ رہی ہو, اور لوگ اس گرج سے بچنے کے لیے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہوں, جیسے وہ لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں. یہ منافقین کا ایک طبقہ بھی ایسا ہی ہے, اسلام سے بچ رہا ہے اور دوسری طرف حیران پریشان ہے اور اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے, کبھی بھی اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ, جب کبھی بھی روشنی ہوتی ہے تھوڑا سا چل پڑتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے آنکھوں اور کانوں کو سب کچھ کو ختم کر سکتا ہے, لیکن اس دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, کیونکہ جزا اور سزا کے لیے اللہ نے آخرت کا دن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ آیات بظاہراً ابتداءً ان لوگوں کے بارے میں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, لیکن یہ آیات ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے اس انداز سے کہ حکم میں ان لوگوں کے لیے نہ ہوں, نہیں تھی, بلکہ حکم کے لیے تو قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو جو ہے یہ صفات بیان کر کے روکا گیا ہے کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح مت بن جانا، منافقین کے نقش قدم پہ نہ چلنا، منافقین کی طرح حرکتیں نہ کرنا، بلکہ پوری طرح غیب کے ایمان لا کے نماز قائم کرنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے خرچ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کو ماننا ہے، آخرت میں یقین رکھنا ہے، اور ان چیزوں کے اندر کبھی بھی ہیلے بہانے اور مفاد پرستی کے لیے جو اسلام کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ یہ تمام صفات قرآن مجید جب بھی کسی قوم کے واقعات بیان کرتا ہے تو مقصد اس سے عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ صرف بتانا مقصد نہیں ہے کہ منافقین ایسے تھے ایسے تھے، نہیں، بلکہ اصل بتانا یہ کہ ان صفات سے بچو۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ تو بہت بڑا با ادب انسان ہے، تو نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو کہنے لگا میں نے بے ادبوں سے سیکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو نے ادب بے ادبوں سے سیکھا؟ کہنے لگا ہاں۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ جو حرکتیں بے ادب لوگ کرتے تھے ان حرکتوں کو میں چھوڑ دیتا تھا، اس لیے میں با ادب بن گیا۔ تو برے لوگوں کی برائیوں کا بیان کرنا، برے لوگوں کے چیزوں کا بیان کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان سے بچا جائے، ان سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنے سے انسان جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے۔ برائی یا برے لوگوں کو اس لیے قرآن مجید میں ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ نفاق، یہ ایک نفاق جن کے بارے میں ان آیات میں تبصرہ کیا گیا ہے، ایک نفاق ایسا ہوتا ہے جو اعتقاد میں ہوتا ہے، اعتقاد کے اندر سے کافر اور اوپر سے مسلمان، یہ کفر ہے، اور اس کی سزا کفر سے بھی بڑی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے بڑی سزا جو ہے جہنم میں ان لوگوں کو دی جائے گی جو اندر سے پورے کافر تھے اور اوپر سے اپنے آپ کو پورا جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی نشاندہی کر دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں فلاں منافق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے امید لگائی کہ شاید یہ ہدایت، شاید یہ ہے کہ صحیح معنی میں جو ہے اسلام لے آئیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں دفن بھی کیا اور اس کو اپنی قمیض بھی پہنائی، اپنا لعاب دہن بھی نکال کے اس کے منہ پہ لگایا کہ شاید اس کو معافی ہو جائے، لیکن اللہ نے پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد آیات نازل ہو گئی تھی کہ اگر ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور آئندہ سے منع کر دیا گیا کہ کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ جو ہے وہ آپ نہیں پڑھایا کریں گے۔ اور یہ ہے اعتقاد کا نفاق، اور ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، میں مسلمان ہوں ایمان، لیکن پھر اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اس نفاق کی سزا وہ تو نہیں ہے کہ جو اس اعتقاد والے نفاق کی سزا ہے، لیکن اس سے بھی بچنے کے لیے بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب بولے کسی سے لڑائی کرے تو بہت ہی زیادہ گالی گلوچ پہ نکل آتا ہے، جب کسی سے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ یہ منافقین کی نشانیاں جو ہے بتائی گئی ہیں کہ جتنی جتنی نشانیاں ہوں گی انسان میں اتنا اتنا نفاق ہوگا، اور انسان کو اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر نفاق پیدا نہ ہو جائے، کہیں میرے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے، اس کی فکر کرتے رہنا ہے، فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر سے نکلے اور کہنے کہ نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گئے، حنزلہ تو منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، بتانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے اوپر خوف طاری ہوتا ہے اور ہمیں جنت اور جہنم ایسے لگتا ہے جیسے سامنے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو یہی تو نفاق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ دونوں چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل ہے، اس دل میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بس عمل اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو، اگر اسی حالت پہ برقرار رہو جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں سلام کیا کریں، مدینہ کی گلیوں میں فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں سلام کیا کریں۔ لیکن عمل کرو، عمل کرو میرے بھائی۔ نفاق سے ہر صورت انسان کو بچنا چاہیے، اور ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے۔ ان آیات میں جن پہ ہم چل رہے ہیں تین لوگوں کو بیان کیا گیا ہے، پہلے ہیں متقین، دوسرے ہیں کفار، اور تیسرے ہیں منافقین، اور ان تینوں کا بیان ضمناً ہوا ہے، یعنی اصل چیز یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ اصل سٹیٹمنٹ ہے، یہ اصل ہے وہ بیان، یہ ہدی للمتقین کے بیان میں متقین کون ہوتے ہیں، پانچ آیات میں وہ بیان کر دیے گئے، دو آیات میں کون کافر ہیں وہ بیان کیے گئے، اور پھر 13 آیات میں کون منافقین ہیں وہ انہیں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، اور پھر آگے اصل بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب جو لا ریب ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ کتاب تمہیں حکم دیتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کتاب تمہیں آرڈر دے رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں جتنے بھی سننے والے ہو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید ایک فطرت کے ساتھ ملائم کرنے والی کتاب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیشہ تمام انسانیت کو سامنے رکھے، اس کتاب کو جو ہے وہ دیا ہے تاکہ ہر ذہنیت کا انسان اسے سمجھ سکتا ہو، ہر ایک ذہنیت کا انسان اسے سمجھ سکتا ہو۔ اللہ نے جب اپنے کمالات کو بیان کرتا ہے، اپنی قدرت کی چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس رب کو پیدا کرو جس نے تمہیں ایٹم بنا کے دیا، جس نے تمہیں یہ بڑی چیز، جس نے تمہیں کمپیوٹر بنا کے دے دیا، جس نے تمہیں جو ہے وہ جو ہے یہ فون بنا کے دے دیا، یہ بنا کے دے دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے جس سے انسانیت کا ہر طبقہ اپنے لحاظ سے سمجھ سکتا ہو۔ اللہ نے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ تو انسان جانتا ہے نا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان جب بھی کسی مصیبت میں اٹھتا ہے تو اس کی مصیبت پڑتی ہے تو فوراً نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اوپر اس رب کی طرف التجا کرنے کو بھاگتا ہے، ایک فطرت میں موجود ہے۔ فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کرو گے اسی کی تو تاکہ پھر ہی تم گناہوں سے جو ہے وہ بچ سکو گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، یہ زمین کو بچھونا کیا بنا ہے، کیسے زمین کو بچھونا ہے، اور دیکھیں پانی لے کے آ جائیں اور اس پانی میں کوئی کشتی چلا دیں، جہاز چلا دیں، تھوڑی سی ہوا آئے گی، پانی جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہلے گا اور وہ کشتی اوپر نیچے ہوگی، اور انسان کو ڈر ہی لگا رہے گا، پتہ نہیں کب میں ڈوب جاؤں گا، کب یہ الٹ جائے گی، اور تھوڑا سا سائڈ پہ گیا ادھر سے جھک گیا، تھوڑا سا اس سائڈ پہ گیا اور ادھر سے جھک گیا، کیسے ہے یہ وہ پانی پہ انسان اپنی کمالات کے ساتھ جتنا بھی بڑا کوئی شپ بنا لیتا ہے، مکمل طور پہ کہہ دے کہ وہ شپ ایک زمین کی طرح بن جاتا ہے، کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ نے زمین کے مٹی کے تھوڑے سے ٹکڑے کو پانی کے اوپر رکھا ہے، اور اس طرح رکھا ہے کہ کبھی مجال ہے کہ یہ زمین ہل جائے، اور اگر کہیں سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو ہلا دیتا ہے تو انسانوں کی کس طرح کر کے تباہیاں مچ جاتی ہیں، تاریخ گواہ ہے، حالات اس چیز کے گواہ ہیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، ایک رہنے کی جگہ جو ہے وہ بنا دیا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو تمہارے اوپر ایک چھت کے طور پہ بنایا ہے، اور اسی نے آسمان سے پانی اتار کے بارشوں کے ذریعے تمہارے لیے ہرے بھرے کھیت جو ہے وہ اگا دیے۔ جب وہ سب کچھ کرنے والا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، ہرگز اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود نہ بناؤ۔ یہ ہے مین اصل بیان، اصل حکم اللہ کی طرف سے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور لوگو جب جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کیا اللہ نے ہے، تو پھر مانگنے میں کیوں اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بناتے ہو، کیوں عبادت کرنے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بناتے ہو. فلا تجعلوا، پس ہرگز دوسرے معبود نہ بناؤ، صرف وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی چیز، یہ تمہارے سامنے یہ کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بڑی چیز تمہارے سامنے بھیجی گئی ہے، اسی کے اوپر غور کر کے دیکھ لو. اور اگر اس میں شک کرتے ہو تھوڑا سا بھی، وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس میں ذرہ برابر بھی تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، تو آؤ میدان خالی ہے، کوئی ایک سورت اس طرح کی بنا کے دکھا دو. فاتو بسورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اگر ان کن تم صادقین، اگر کر سکتے ہو تو یاد رکھ لو. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس رب کی اکیلے کی عبادت کرو، کوئی شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ. شک تھوڑا سا بھی ہے تو اس قرآن کی طرح دوسرا کلام بنا کے دکھا دو، اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے. اس چیز کے بیان میں الفاظ ایسے پروئے ہیں کہ کوئی انسان ایسے الفاظ نہیں بنا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن مجید کا چیلنج دیا ہے، تو وہاں پر بھی ایک عجیب انداز ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا، جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے جمع کا صیغہ لایا تاکہ اس کلام کی عظمت ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے جب بادشاہانہ خطاب ہوتے ہیں، شاہی خطاب ہوتے ہیں، شاہوں کی طرف سے خطاب آتے ہیں، تو بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہ آرڈر دیتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ حکم ہے، ہمارا یہ آرڈر ہے. تو اللہ کے جو شاہی خطاب ہوتے ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ اس لیے آتے ہیں، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، اپنے بندے پہ، بندے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وقار بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، قیامت والدین تمام بنی آدم کا میں سردار ہوں گا، لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا مقام ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس مقام میں احمد اور احد ایک نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی جو بڑی صفات رکھی ہیں، ان صفات میں رسول اور عبد ہونا ہے. عبد عبد، بندہ بندہ بندہ. فرمایا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے جو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، اس لیے کہ بندہ بندہ ہونے میں جو آخر اس بندے نے کر دی ہے، ایسا کوئی دوسرا بندہ کر نہیں سکتا ہے. جو اس بندے نے ایک مثال دنیا کے بندوں کے سامنے پیش کر دی ہے، وہ صرف اللہ نے اسی بندے کو یہ طاقت دی تھی کہ تمام بندوں کے لیے ایک بندگی کی مثال پیش کر کے جو ہے وہ چلا گیا. تو بندہ بندہ ہونے میں بھی سب سے کمال درجے پہ اگر کوئی حیثیت ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفات میں عبد ہونا، بندہ ہونا، بندہ ہونا ہے. اس لیے کوئی انسان کہے کہ میں نبی کو عظمت دینے کے لیے کہتا ہوں کہ نبی تو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ تو نوری مخلوق ہیں، نہیں میرے بھائی، نہیں. قرآن مجید میں ہزاروں مقامات، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے نبی کی حیثیت بیان کی ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ تمام انسانوں میں سے اشرف انسان، اشرف لوگ، تمام مخلوقات میں سے انسان کو اعلیٰ مرتبہ دیا ہے اللہ نے باقی مخلوقات کو، فرشتوں کو بھی آدم علیہ السلام کے آگے سجدے کا حکم دیا ہے، جب اللہ نے یہ درجہ انسان کو دیا ہے، تو کیا مجال ہے کہ پھر اپنے محبوب کو جا کے فرشتوں سے یا نوروں سے بنایا ہو؟ نہیں، بلکہ عبد ہونے میں سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے جو بڑے مقامات ہیں وہاں صفت جو اپنے نبی کی ذکر کی ہے صفت عبودیت, عبدہ ورسولہ, عبدہ ورسولہ. اس لیے فرمایا اگر تمہیں ذرہ برابر بھی اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو آؤ میدان خالی ہے, اس کتاب کی طرح کوئی کتاب بنا کے, کوئی ایک سورت کی طرح سورت بنا کے دکھا دو. نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھ لو ہرگز نہیں کر سکو گے, تو اس آگ سے بچ جاؤ جو ایندھن, جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر جو ہوں گے. پھر اللہ تعالی جب بھی اپنا حکم دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ ماننے والوں کے لیے بشارت اور نہ ماننے والوں کے لیے کچھ وعید کا ذکر ہوتا ہے. جب فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اپنے اس رب کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, تو کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہے, نہ کرنے والوں کے لیے سزا کیا ہے؟ نہ کرنے والوں کے لیے تو سزا یہ ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لیکن جو لوگ یہ حکم مان لیں گے, فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والوں کو, نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے جنات ہیں, باغات ہیں, جنت. لا عین رأت ولا اذن سمعت, کوئی کان, کسی کان نے اس کی صحیح حقیقت کو سنا نہیں ہے, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ اللہ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنایا ہے. صرف کچھ چیزیں ہیں, مثالیں ہیں جو اللہ نے سمجھائی ہیں. فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والوں کو, نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنات تیار کی ہیں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. اور ایک کیفیت سی ہوتی, انسان جب خوشی میں ہوتا ہے نا, خوشی میں ہوتا ہے نا, کہیں جا کے خوش ہو کر کسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز آتی, دیکھو خوشی سے کہتا ہے, وہ دیکھو یہ بھی ویسی ہے نا جیسے فلاں پہ تھی, یہ بھی تو ویسی ہے نا جیسے ہم یہ کرتے تھے, تو یہ خوشی کا انداز ہوتا ہے. اللہ نے اس طرح اہل جنت کا ایک کلام نقل کیا, کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, اس جنت میں جنتی بیٹھے ہوئے جب بھی سامنے کوئی پھل آئے گا کہیں گے یہ کوئی ویسا تو نہیں لگتا ہے جیسے ہم وہ امرود اور وہ کیلا اور وہ کھایا کرتے تھے, یہ بھی تو ویسا ہی لگتا ہے, حالانکہ ویسا نہیں ہوگا, اس سے تو کہیں عمدہ ہوں گے. ایسی ایسی صرف چیزوں کے نام وہی ہیں, ورنہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا, اور اس جنت میں ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہاں پر تو عورت کو بہت زیادہ حالات زندگی میں آتے ہیں, مراحل میں, کبھی کوئی پاکیزگی کا حالات ہیں, کبھی کیسے ہیں, کبھی کیسے ہیں, لیکن جنت میں فرمایا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, او لوگو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنی باتوں کو بیان کر سکتا ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کو یوں بیان کرنا چاہیے, یوں بیان کرنا چاہیے, یہ بات یوں نہیں بیان کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے جیسے چاہے بیان کر سکتا ہے. فاما الذين امنوا, ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے, اور جو لوگ کافر ہو جاتے ہیں, اپنے دل میں ٹیڑھ پر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے, وہ کیوں کہتا ہے, وہ کیوں کہتا ہے. اللہ نے فرمایا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا, اسی قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جو لوگ اپنا ذہن کو خالی و ذہن لا کے پھر ہدایت لینے کے لیے اس قرآن مجید کو آ کے پڑھتے ہیں, تو ایک ایک لفظ میں, ایک ایک کلمہ میں انہیں ہدایت مل رہا ہوتا ہے. اور جب دماغ کو ٹیڑھا بنا کے اور ایک جو ہے صرف فتنہ نکالنے کے لیے آ کے اس کلام کو جو ہے وہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں سوائے فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے. فرمایا وما یضل به الا الفاسقین, فاسقین کو اللہ گمراہ کرتا ہے. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه, اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں, اور اللہ نے جن کو, جن چیزوں کو, جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو جو ہے وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی ہیں جو خسارہ کرنے والے ہیں. پھر اللہ نے بڑے پیار سے کہا, او لوگوں کیف تکفرون باللہ,
وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لوگو کس طرح کر کے, اور تم کیسے ہو, کس سے کیسے کفر کر رہے ہو, اور تم کچھ نہیں تھے, اللہ نے تمہیں بنایا, پھر وہ تمہیں موت کے تمہیں فوت کرے گا, پھر تمہیں اپنے پاس جمع کرے گا, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جب یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں جس کو ابدی زندگی حاصل ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, جو آیا ہے اس دنیا میں اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے, جب یہ تم سمجھتے ہو تو پھر کیوں نہیں بات مانتے ہو, پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. لوگو, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر اللہ آسمان کی طرف جو ہے مستوی ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سات آسمان بنائے. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے جب یہ فرما دیا ہے کہ اس نے زمین سب کچھ تمہارے لیے, زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے, تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے. یاد رکھ لیں کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں, جیسے کھانا پینا پہننا رہنا, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, ہر طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں, دنیا کی ہر چیز حلال ہے, دنیا کا ہر لباس جائز ہے, سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا. یاد رکھیں, ہمیشہ لباس پہننے میں, ہمیشہ کھانے کھانے میں, جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں, ان میں کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اچھا جی میں انڈا کھاتا ہوں, بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں انڈا کھایا تھا؟ اچھا جی میں بھینس کھا رہا ہوں, اس کا دودھ پی رہا ہوں, بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پیا تھا؟ ان چیزوں کے حلال ہونے کا, جائز ہونے کا ثبوت نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وسخر هو الذی خلق لکم, خلق لکم 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 لکم, تمہارے لیے زمین کا سب کچھ پیدا کیا ہے, ہر چیز حلال ہے, ہر چیز جائز ہے, سوائے جس سے منع کر دیا ہے. دنیا کے ہر کام میں, ہر لباس میں, ہر طرح کا لباس جائز ہے, سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا, ہر طرح کا کھانا جائز ہے, سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا. دنیا میں حلال اور حرام کے لیے, پاک اور ناپاک کے لیے, ہمیشہ حرام ہونے کی دلیل چاہیے, ہمیشہ ناپاک ہونے کی دلیل چاہیے, ہمیشہ منع ہونے کی دلیل چاہیے. دنیا کے کاموں میں, دنیا کے کھانوں میں, دنیا کے پہناؤ میں, اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ منع ہونے کی دلیل چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بتاؤ جی کہاں ثابت ہے گھڑی پہننا, کہاں ثابت ہے یہ والا رومال رکھنا, یا کہاں ثابت ہے یہ والی توپ پہننا, یہ کہاں ثابت ہے, یہ کہاں ثابت ہے. یہاں پہ ممانعت کی دلیل چاہیے. ہر چیز جائز ہے, ہر طرح کا لباس, ہر طرح کا کھانا, ہر طرح کا معاملہ, سوائے جس سے منع کر دیا گیا. سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر. سورۃ انعام میں اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیجئے, کہہ دیجئے کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو آگے شمار کر دیا گیا, خنزیر ہے, خون ہے, فلاں 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 چیزیں جن کی تفصیلات آگے جو ہے وہ آ جائیں گی. تو ہمیشہ دنیا کے کاموں میں ہمیشہ حرمت کی دلیل چاہیے ہوتی ہے, ہمیشہ منع ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے, ثبوت کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابل میں ضمناً ایک بات کر دیتا ہوں, اس کے مقابل میں جو دین عبادات ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, اس طرح کے جتنے کام ہیں, ان تمام کاموں میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے, رد ہے, مردود ہے, مردود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو نبی نے کیا وہ کرنا, جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا عبادت ہے, جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا عبادت ہے. اب دنیا دینی کاموں میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا جی کیا حرج ہے, کیا حرج والی بات, دنیا کے کاموں میں ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ منع نہیں ہوتا۔ یہ سب بات دنیا کے کاموں میں، دین کے اندر کچھ نہیں جائز ہے، ہر چیز میں حرج ہے۔ یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ملے، جب تک کہ ایک قدم بھی بغیر ثبوت کے صرف دین وہ بن سکتا ہے جو اللہ نے فرمایا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہو، صرف وہ دین ہے۔ اپنی طرف سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین ہے اور یہ دین ہے اور یہ دین ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ صرف اور صرف جو اللہ نے کہا وہی دین بن سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دین بن سکتا ہے، اس میں حرج والی بات نہیں چلی۔ اگر حرج والی بات ہوتی تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ چلو فجر کے میں چار فرض پڑھ لیتا ہوں، کیا اس میں کیا حرج ہے، میں جو ہوں فلاں جواب یعنی اتنی جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک رقم میں دو رکوع کر لیتا ہوں کیا حرج ہے، چار سجدے کر لیتا ہوں کیا حرج ہے۔ نہیں نہیں، یہاں حرج والی بات نہیں چلے گی، یہاں یہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ دین کے کاموں میں ہر کام کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اور دنیا کے کاموں میں ہر چیز کی ممانعت چاہیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرح مستوی ہوا اور آسمان کو سات آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بیان پیچھے سے وہی چل رہا ہے، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ اللہ ایسا ہے، کیونکہ نیک لوگ ایسے ہوں گے، برے لوگوں کے ساتھ انجام یہ ہوگا۔ اور پھر ایک عبرت کے لیے، ایک مزید سمجھانے کے لیے یہاں پہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ لوگوں یہ تو دیکھ لو تمہیں پیدا کیسے کیا گیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تكتمون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لوگو وہ ٹائم تو یاد کرو جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کہ ایک دوسرے کے بعد یہ لوگ آتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ آتے رہیں گے، یہ لوگ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ فرشتوں نے سمجھا کہ شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیدا کر رہا ہے جیسے کہ پہلے ایک مخلوقات زمین پہ جنات کی شکل میں موجود تھی جو بہت بڑا فساد کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کہ کہیں یہ بھی اس طرح فساد کرنے والی مخلوق نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی تفاصیل اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان میں روح پھونکی، وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ کس چیز کے نام تھے؟ اللہ اعلم۔ بس یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام جو ہے وہ بتا دیے، اسماء کلھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسمائی ہؤلاء، ان چیزوں کے نام تو بتاؤ کیا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو یہ کیا چیزیں ہیں۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ پاک ہے تم، پاک ہے تم، ہمیں تو صرف وہ پتا ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائی ہؤلاء، انبئہم باسمائہم، اے آدم بتائیے ان کو ان کے نام کیا ہیں۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں میں کہتا نہیں تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی غیب کو میں ہی جانتا ہوں، سب چیزیں میں جانتا ہوں کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ واعلم، اور پھر اللہ نے فرمایا واعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو، سب کو میں جانتا ہوں، اس لیے میں ہر چیز کا عالم الغیب ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں کہ کون سی مخلوق صحیح ہے، کون سی مخلوق صحیح نہیں ہے، کیسے ہے، کیسے کس کو پیدا کرنا ہے، میں جانتا ہوں کیسے ہے۔ اب یہاں پہ پھر آگے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، او فرشتوں اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرشتوں نے سب نے سجدے میں گر گئے، کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ ایک بات تھوڑا سا نقطہ سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے جو ان کو بڑی چیز میں فضیلت دی وہ کون سی تھی؟ کہا کہ دیکھو آدم، دیکھو کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا جسم ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، اس لیے میں نے اس کے آگے سجدہ کرو، نہیں۔ کون سی خوبی ہے؟ علم کی خوبی، علم، 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 جاننا، سمجھنا، جو اللہ نے علم دیا اس کو یاد رکھنا، یہ وہ انسانیت کی پہلی خوبی تھی، جس انسانیت کی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے اجاگر کیا اور پھر فرمایا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ علم، علم کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، علم حاصل کرنا بہت بڑا مقام ہے، انسانیت کی پہلی عظمت کی دلیل، پہلی عظمت کی صفت وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اللہ اکبر، کچھ ہے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے مسلمانوں میں کیا فرق ہے، ہم نے پتھروں کو انسانی شکل میں تراش کے اپنے سامنے رکھ کے سجدہ کر لیا اور تم نے پتھروں کا ایک کوٹھا، ایک کمرہ بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہو، کیا فرق ہے؟ کیونکہ مسلمان بھی تو کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں نا، کعبہ جو ایک چار دیواری پتھروں سے بنی اس کو سجدہ کرتے ہو، کیا فرق ہے ہمارا اور تمہارا؟ یہاں پہ سمجھ لیجئے، دیکھیں ہم ہیں مسلمان، اسلم یسلم التسلیم، ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو اور اس کعبے کو ہم اپنا قبلہ کہتے ہیں، اور قبلہ کا معنی ہوتا ہے منہ کرنے کی جگہ، اپنا چہرہ، سمت، سمت کی سمت، اپنا چہرہ کرنا ہے، حکم اللہ کا ماننا ہے۔ تو حکم اللہ کا مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی درخت کو بنا دیتا، کسی دریا کو بنا دیتا، کسی چیز کو بنا دیتا تو سجدہ اصل ماننے والے کا حکم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں کوئی چھوٹا سا غلام ہو اور بادشاہ جو ہے بطور سزا کے اسے کہتا ہے کہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جا، تو وہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، بادشاہ کو کمر کر کے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ حکم بادشاہ کا مان رہا ہوتا ہے۔ حکم، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، حکم کا معنی ادب سے کہیں اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی کا سجدہ جو ہے وہ کعبہ قبلہ ہے، وہ کعبہ یعنی وہ کمرہ اور چار دیواری جو ہے وہ اللہ نے ایک سمت بنائی ہے، سجدہ ہم اللہ کے حکم کو کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو پہلو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا ہے، وگرنہ کس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، سجدہ تو اللہ کو ہو رہا ہے، اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ہے اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، یہ ہے اللہ کو سجدہ ہوتا ہے۔ حکم کی تعمیل، حکم کی تعمیل جس کی ہو رہی ہے وہ اللہ کی ہو رہی ہے، اس لیے سجدہ اللہ ہی کو تھا، اور قبلہ جو ہے وہ حضرت آدم کو بنایا گیا، ان کی عظمت یا ان کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا۔ اسی طرح جب ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو حکم اللہ کو، اللہ کا مان رہے ہوتے ہیں۔ شاید وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس کو کتنے ہی سنہرے الفاظ میں قیامت تک اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے حجر، انی اعلم انک لا تضر ولا تنفع، او تو پتھر ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. چونکہ نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، وگرنہ ہے تو تم پتھر ہی، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی تو نقصان دے سکتا ہے. تو ہم حکم مانتے ہیں اللہ کا، اس کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی، نہ یہ کہ ہم اپنے اس پتھر کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ اپنے پتھروں کو خدا سمجھ کے ان کو پوج رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، حکم کی تعمیل ہے اللہ کے حکم کی، فرشتوں کا سجدہ اللہ کے لیے سجدہ ہے. ہاں بطور قبلہ کے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اس میں یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی شان، ان کا رفعت مرتبہ ضرور موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سجدے کو کوئی غیر اللہ کا سجدہ قرار دے، سجدہ اللہ ہی کے حکم کے لیے جو ہے وہ کیا گیا تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جو کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جتنا جیسے چاہو کھا سکتے ہو. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کے اندر جو ہے ایک امتحان کے لیے ایک خاص قسم کے پودے سے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، شیطان نے پھسلا دیا. شیطان نے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے پھسلا دیا، اور پھسلنے کی وجہ سے اللہ نے ایک خاص حکمت کے پیش نظر آدم علیہ السلام کو زمین پہ جو ہے وہ اتار دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. زمین پہ ٹھکانہ بنانا تھا، زمین پہ ٹھہراؤ بنانا تھا، اس لیے اللہ نے زمین پہ اتار دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور آدم علیہ السلام بظاہر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کر پائے تھے، اس درخت سے بچنے کے حکم کو، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات عطا کر دیے جس سے آدم علیہ السلام کی یہ لغزش بھی معاف ہو گئی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے، جو کلمات آگے سورت اعراف میں آ جائیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے فرمایا اب زمین پہ ہو جاؤ، زمین پہ رہو. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کی رہنمائی، اللہ سے نازل کردہ ہدایت اور دین پہ جو چلیں گے ان پہ کوئی غم، کوئی خوف، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اور جنہوں نے کفر، جو کفر کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو کفر کریں گے، جھٹلائیں گے، تو فرمائے ان کے لیے جو ہے جہنم کی آگ ہے، جہنم والی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات. سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ بتا دیا گیا یہ ہیں متقین. کے اپوزٹ کفار کون ہیں؟ یہ ہیں. اچھا، دونوں کے درمیان میں منافقین کون ہیں؟ یہ ہیں. اور پھر وہ خطاب شروع ہوا کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اس طرح کی تم نہیں بنا سکتے ہو. ماننے والوں کے لیے یہ انعام ہے، نہ ماننے والوں کے لیے یہ انعام ہے. تو ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر لو، کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کس طرح ان کے آگے فرشتوں کو سجدہ کیا گیا. جو مانیں گے رب کی طرف سے ہدایت کو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو نہیں مانیں گے تو فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یہاں آ کے وہ پہلا بیان، پہلا سٹاپ آتا ہے یہاں آ کے، پھر یہاں سے کلام کا ایک رخ شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے، کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے کیا کیا ان کے لیے احکامات تھے، کس طرح کر کے اس قوم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ ایک تسلسل آگے جو ہے وہ چلتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے دروس میں چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو پوری طرح سمجھنا اور اس کو سمجھ کے پوری طرح اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ